اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ناظرین نور الولایہ ٹی وی کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یہ ایام عید بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں بعثت کا کیا مطلب ہے کیا ان ایام کو عید کے طور پہ منانا چاہیے یا نہیں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا حجت الاسلام والمسلمین آغائی محمد علی فضل صاحب ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم
علیکم السلام ورحمۃ اللہ
شکریہ آپ نے وقت دیا سب سے پہلے تو ان ایام کے آپ کو تبریک عرض کرتے ہیں اور ناظرین کو بھی تبریک عرض کرتے ہیں مولانا ہمارا پہلا سوال یہ رہے گا کیا نبی کوئی بھی جب ان کی ولادت ہوتی ہے آیا وہ شروع سے ہی نبی کے مرتبے پہ فائز ہوتے ہیں یا ایک عرصہ کے بعد ان کو نبوت عطا ہوتی ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر الناصر ومعین سب سے پہلے تو ان ایام کے حوالے سے آپ سب کو آپ کی ٹیم کو نور الولایہ کی اپنے تمام ناظرین کو مبارکباد دیتے ہیں اور ایک بہت اہم دن ہے کہ جس دن خداوند عالم نے اس کائنات میں ایک ایسے انسان کامل کو اس کائنات کے تمام بشر کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے یعنی اگر ایک انسان یہ تصور کرے کہ خداوند عالم نے جب انسان کو خلق کیا ہے اور وہ ذات حکیم ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہدف موجود ہے خود قرآن بھی وہ پروردگار فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم لوگوں نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر کہ اپنی عبادت کے لیے یعنی پروردگار نے جب انسان کو جنات کو مخلوق کو خلق کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر عبادت سے مراد معرفت ہے یعنی انسان کو خداوند عالم نے اس کائنات میں بھیجا تاکہ وہ کمال کے مدارج طے کرتا ہوا اپنے پروردگار کے قرب کو حاصل کرتا چلا جائے اچھا جب خداوند عالم نے یہ ہدف رکھا ہے تو یقیناً کسی ایسے انسان کامل کو ہمارے سامنے بطور نمونہ بنائے کہ جس کو دیکھ کر پروردگار کے اس ہدف کی جانب انسان بڑھ سکے یعنی اس کا عمل ہمارے لیے حجت ہو اس کا قول ہمارے لیے حجت ہو وہ جو بیان کر رہا ہے ہمیں اس چیز کا یقین ہے کہ وہ پروردگار کی طرف سے بیان کر رہا ہے یعنی خداوند عالم کا پیغام لے کر آیا ہے جب آپ یہ پوچھتے ہیں کہ بعثت سے کیا مراد ہے تو جب بعثت کی تعریف کرنا چاہیں گے ہم جب لغت عربی میں دیکھتے ہیں اس بعثت کے معنی کو یعنی کسی کو کوئی ایک ذمہ داری سونپ کے کسی جگہ پر بھیجنا یہ بعثہ کہلاتا ہے یعنی بعثہ یا بعثو یعنی کسی کو انسان کے جہاں پر یہ ایک ذمہ داری دے اور ذمہ داری دینے کے بعد اس کو کسی ایک مقام پر بھیج دے جب ہم لوگ بعثت کی بات کرتے ہیں تو اس سے مطلب یہ ہوگا کہ ایک ایسا انسان یعنی جب اس کو ہم لوگ اصطلاحی معنی کے اندر استفادہ کریں ایک ایسا انسان کہ جو کمال پر ہے خداوند عالم نے اس کمال پر اس کو خلق کیا اور اس کائنات میں انسان کی ہدایت کے لیے اس کو بھیج دیا ایک پیغام کے ساتھ ہم جب دیکھتے ہیں عموماً جو بھی آپ نے بھی ایک سوال کیا اور بڑا اہم سوال ہے کہ کیا آیا جب بھی اس کائنات میں کوئی انسان اس طرح کے کمال کو حاصل کرے اس کے بعد خداوند عالم اس کو اس منصب سے نوازتا ہے کہ بھئی میں تمہیں آج سے تم نے بہت اچھا کام کیا تم نے بہت اچھے اعمال کیے تم نے سچ بولا تم امین رہے ہو امانت داری کی ہے تم نے علم حاصل کیا ہے تم نے کوشش کی ہے ہاں تم ایک ایسے ہو کہ اس قوم میں سے میں تمہیں نبوت عطا کرتا ہوں اب تمہارے ساتھ میرا رابطہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے رہے گا وہ میرا پیغام وحی کی صورت میں آپ کے قلب پر نازل کرتا رہیں گے یہاں تک کہ آپ میرا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیں کیا آیا اس طرح سے ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اس کمال کے درجے کو یا اس درجے کو حاصل کرتا ہے کہ پروردگار اس کو وہ منصب حاصل کرے یا ایسا نہیں ہے بلکہ ایسا ہے کہ پروردگار اس کائنات میں جس کو بھی نبی بنانا چاہتا ہے اس کو نبوت کے ساتھ اس کائنات میں بھیجتا ہے
یعنی وہ شروع سے ہی نبی
شروع ہی سے نبی تھا ہمارے جو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ان کا مسلمہ عقیدہ یہ ہے کہ پروردگار اس کائنات میں نبی کو نبوت کے منصب پر فائز کر کے بھیجتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ ممکن ہے کہ پہلے کسی کفر و شرک میں رہا ہو اور کفر و شرک میں رہنے کے بعد وہ مستبصر ہو گیا ہو, اس کو معلوم ہوا ہو کہ بھئی میں جو کام کر رہا تھا وہ درست نہیں تھا, میرے اعمال درست نہیں تھے, اس کے بعد وہ تقوی الہی ہو, توحید ہو, ان تمام عبادات کے اندر خود کو مشغول کرے یہاں تک کہ پروردگار اس کو مبعوث پہ رسالت کرے, ایسا نہیں ہے. یعنی جہاں پر خداوند عالم اس کائنات میں کسی انسان کی ہدایت کے لیے اس انسان کامل کو بھیجتا ہے, نبی بنا کر بھیجتا ہے, اس کی ایک مثال خود قرآن کے اندر ہمارے پاس موجود ہے. چونکہ اس کا اشکال جو عموماً افراد کے ذہن میں آتا ہے وہ اس وجہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں مبعوث پہ رسالت کیا گیا, اسی 27 رجب کو. بس یہ پہلے جو 40 سال تھے, کیا آیا ان کے پاس رسالت نہیں تھی؟ کیا آیا ان کے پاس منصب نبوت نہیں تھا؟ ایسا نہیں ہے. یعنی مبعوث بے رسالت کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہاں اب وہ جو توحید کا پیغام ہے اب آپ اس کا پرچار کرنا شروع کر دیجئے, اب آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیے. اس سے پہلے بھی وہ نبی ہیں. یعنی ہمارے پاس آپ یہ دیکھیے کہ کتنے واقعات ایسے موجود ہیں کہ وہ سواری کہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی تھی, وہ مریض تھی, چل نہیں پاتی تھی, رسول اکرم جیسے ہی اس کے اوپر سوار ہوئے وہ دوبارہ سے تندرست ہو گئی. اس کے علاوہ بہت ساری روایات یہ بھی ذکر کرتی ہیں کہ جب رسول اکرم اس کائنات کے اندر تشریف لائے تو مہر نبوت سب تھی, یعنی اس وقت مہر نبوت موجود تھی. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ 40 سال کے بعد, بلکہ وہ صادق اور امین اپنے آپ کو جب منوا رہے ہیں, ایک ایسا وقت آ گیا, ایک ایسا موقع آ گیا کہ جہاں پر ابھی کفار بھی وہ جو رسول خدا کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں, ان کی صداقت کی گواہی دے رہے ہیں. اب پروردگار کہتے ہیں کہ اے رسول خدا, ابھی آپ کو میں مبعوث فرماتا ہوں کہ ہاں وہ جو پیغام خداوند عالم کی طرف سے آپ کے پاس موجود ہے وہ لوگوں تک منتقل کرنا شروع کر دیں. بس اس کا جواب اس طرح سے ہے کہ جب بھی کوئی اس کائنات میں خداوند عالم انسان کامل کو کسی دوسرے انسان کی ہدایت کے لیے مبعوث کرتا ہے تو منصب نبوت کے ساتھ مبعوث کرتا ہے. اسی طرح سے جہاں پر ہمارے پاس نبوت کا سلسلہ منقطع ہوا, یعنی رسول اکرم جو ہیں وہ ختم الرسول ہیں, ان کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا ہے, یہی سلسلہ بعد میں جب امامت میں شروع ہوا ہے, یعنی جہاں پر تبلیغ دین ہے, تفسیر دین ہے, تبیین دین ہے, وہ جو رسول خدا اس کائنات کے اندر دین لے کر آئے ہیں, اب جب اس کی تبیین ہونی ہے, تفسیر ہونی ہے, تو اب یہ جو معصومین علیہ السلام کا سلسلہ آگے شروع ہوتا ہے, کہ امامت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ امام خلق نہیں کیے گئے ہیں. نہیں, جس کو خداوند عالم نے امامت دینی ہے اس کو علم لدنی کے ساتھ امام بنا کر اس کائنات میں بھیج رہا ہے, تاکہ جب وہ اس دین کی تبیین و تفسیر کرے تو اسی علم کے ذریعے سے کرے کہ جو پروردگار نے اس کو عطا کیا ہے.
سبحان اللہ. تو یہ دن عید کیسے بن گیا؟
دیکھیں, ہم جب عید کی بات کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم لوگ عید کے اس کہہ لیجئے کہ مطلب اور معنی کو سمجھیں. دیکھیں, عید یعنی خوشی کا دن, جب پروردگار نے کسی ایک انسان کو, یا پھر وہ ایک ایسا انسان کہ جو پروردگار کی اطاعت کر رہا ہے, وہ اپنے اطاعت کرنے میں جب کامیاب ہو گیا تو اس دن کو عید کا دن کہتے ہیں. یعنی اب جب عید الفطر کی بات کی جاتی ہے تو سارا مہینہ روزے رکھنے کے بعد جب پروردگار کی اس نے اطاعت کی ہے, اب خداوند عالم کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے خوشی کا دن ہے, اب روزہ نہ رکھو بلکہ افطار کرو, بلکہ ابھی تمہیں میں روزوں کی کہہ لیجئے جزا دے رہا ہوں کہ تمہیں یہ خوشی کا دن نصیب کر رہا ہوں. ویسے لغت کے اندر جب عید ہے تو یہ عود سے ہے, یعنی جو ہر سال دوبارہ سے پلٹ کر آتی ہے. ایک ایسا دن کہ جو خوشی کا دن ہو اور پلٹ کر آئے, اس کو عید کا دن کہا جاتا ہے. لیکن عید کا دن بن کیسے گیا؟ اب آپ غور کریے کہ اگر انسان ماہ مبارک کے اندر روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد پروردگار اس کو جزا دیتا ہے کہ یہ تمہارے لیے میں نے خوشی کا دن رکھا ہے, تو کیوں؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ خداوند عالم کے تقوی الہی کے کسب کرنے میں کامیاب ہو گیا.
سبحان اللہ.
چونکہ کسب کرنے میں کامیاب ہو گیا, چونکہ ہم جب وہ پڑھتے ہیں نا, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ.
سبحان اللہ.
ان روزوں کے بعد جب وہ تقوی الہی کو کسب کرنے میں کامیاب ہو گیا, خداوند عالم کی عبادت کو انجام دینے میں کامیاب ہو گیا, ہاں اب خداوند عالم کہتا ہے چونکہ تم میرے قریب ہو گئے ہو, یہی دن تمہارے عید کا دن ہے. بالکل. اسی وجہ سے نہج البلاغہ میں بھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کیا سید رضی نے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص کے جو کسی دن معصیت نہیں کرتا ہے, وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہے. یعنی کیا مطلب؟ اگر میں آج کے دن کوئی معصیت نہیں کرتا, یعنی میں نے اپنا دن پروردگار کی عبادت میں گزارا ہے. جب پروردگار کی عبادت میں گزارا یعنی خداوند عالم کا قرب حاصل ہوا ہے. خداوند عالم اسی دن کو میرے لیے عید کا دن بنا دے گا, یعنی خوشی کا دن بنا دے گا, چونکہ میں نے کوئی معصیت نہیں کی ہے. 27 رجب کو عید مبعث کیوں کہا گیا؟ وہ اس وجہ سے چونکہ اس دن وہ نبی کہ جو ختم الرسل ہے, جو افضل الانبیاء ہے, جو کہ اپنے اس کمال کی اوج پر موجود ہے, وہ ایسا کہ جو نور و جو اول خلقت ہے پروردگار کی, وہ کہ جو عالم ملکوت میں نور ہے, خداوند عالم نے آج اس نور کو اس کائنات میں, اس تمام کائنات کی بشریت کے لیے ہدایت اور ہادی بنا کر بھیجا ہے. ایک ایسی ہدایت دے کر بھیجا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ پوری کائنات عدل کا گہوارہ بن سکتی ہے, یہ پوری کائنات خداوند عالم کے قریب ہو سکتی ہے. بس اس سے بڑھ کر اور کون سا دن ہوگا کہ جہاں پر انسان یہ سوچے کہ آج خداوند عالم نے مجھے رسول خدا کے اوپر ایمان لانے کی جو جزا دی ہے, آج کے دن کو میرے لیے عید بنا دیا, ایک ایسی خوشی کا دن بنا دیا کہ ابھی جو رسول خدا فرماتے چلے جا رہے ہیں وہ انجام دیتے چلے جاؤ, پروردگار کا قرب حاصل کرتے چلے جاؤ گے جیسے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. یا اگر یہ جملہ بھی کہہ دوں تو یقیناً یہ سب سے بہترین ہوگا کہ جن سے رسول خدا محبت کرتے چلے جا رہے ہیں تم ان کے دل کے اندر مودت رکھنا شروع کر دو, پروردگار اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنا دے گا. چونکہ اسی مودت میں پروردگار نے اپنا قرب رکھا ہے, اسی مودت میں خداوند عالم نے اپنی رضا رکھی ہے, اسی مودت کے اندر خداوند عالم نے اپنی مرضیاں رکھی ہوئی ہیں. تو اس طرح سے یقیناً یہ ایک ایسا دن ہے کہ جہاں پر خداوند عالم انسان کی ہدایت چاہتا ہے, اور مشیت پروردگار بھی انسان کی ہدایت ہے, جس کی وجہ سے یہ اس قدر عظیم المرتبت انسان کامل کو خداوند عالم اس کائنات میں مبعوث کرتا ہے. تو یقیناً عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, مسلمانوں کو چاہیے, مومنین کو چاہیے کہ اس کے اندر خوشی منائیں.
تو کسی بھی دن کے عید ہونے کا معیار کیا ہے؟
دیکھیں جب ہم لوگ وہی عید کے دن کے معیار کی بات کرتے ہیں تو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی وہی جو جملہ ہے ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ ہر وہ شخص کے جو جس دن کوئی خداوند عالم کی معصیت نہ کرے وہ اس کے لیے عید کا دن ہے, یعنی وہی اس کے لیے خوشی کا دن ہے. اور دیکھیے کہ معصومین علیہ السلام بھی اور بالخص نبی اکرم جتنے بھی شریعت کے اندر احکام ہیں یہ تابع مصلحت اور مفسدہ ہیں. یعنی اگر نماز خداوند عالم نے ہم پر واجب کی ہے تو یقیناً اس کے اندر مصلحت شدیدہ موجود ہے. اگر پروردگار نے ترک نماز کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے تو یقیناً اس کے اندر مفسدہ موجود ہے. اسی طرح سے ماہ مبارک کے اندر روزوں کو رکھنا, اس کے اندر یقیناً مصلحت موجود ہے. جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں, جھوٹ ہے مفسدہ موجود ہے, غصب ہے مفسدہ موجود ہے, ظلم ہے مفسدہ موجود ہے. اسی طرح سے جتنی عبادات ہیں اگر اس کے اندر صلہ رحمی ہے اس کے اندر مصلحت موجود ہے, بڑوں کی عزت ہے مصلحت موجود ہے, اگر والدین کا احترام ہے اس کے اندر مصلحت موجود ہے, جس کی وجہ سے خداوند عالم کہتا ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو. یہ سب تابع مصلحت اور مفسدہ ہیں. جتنی چیزیں خداوند عالم واجب اور مستحب کرتا چلا جا رہا ہے مصلحت موجود ہے, جتنی چیزیں خداوند عالم کراہت یعنی مکروہ اور حرام کرتا چلا جا رہا ہے اس کے اندر مفسدہ موجود ہے. ایک ایسی جامع شریعت کہ جو انسان کو اس کائنات اور آخرت میں سعادت عطا کر سکتی ہے اسی مصلحت اور مفسدے کی وجہ سے. آج کے دن خداوند عالم نے اس مصلحتوں کو اور ان تمام مفاسد کو انسان کے حوالے کر دیا کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ اس دنیا اور آخرت کی سعادت مل جائے تو دیکھو تم ایسے انجام کرنا شروع کر دو, اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت کی تمہیں سعادت مل جائے اور ہر قسم کی شکاوت سے ہر قسم کی برائی اور کثافت سے تم دور ہو جاؤ تو ان تمام مفاسد سے دور ہونا شروع ہو جاؤ. جھوٹ سے دور ہو جاؤ گے تو مفسد سے دور ہو جاؤ گے, سچ کے قریب ہو جاؤ گے مصلحت کے قریب ہو جاؤ گے. تو یقیناً ہر وہ دن کہ جس دن انسان خداوند عالم کی ان مصلحت اور مفسدہ کو مد نظر رکھتے ہوئے عبادات کو انجام دیتا ہے, حرام کو ترک کرتا ہے, وہی انسان کے لیے عید کا دن ہے. اور بالخصوص عید مبعث کہ جس کا ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ خداوند عالم نے آج کے دن انسان کے حوالے ان مصلحتوں کو اور مفاسد کو بیان کیا ہے اس انسان کامل کے ذریعے سے کہ جس کے بارے میں خود پروردگار کہے, خود خداوند عالم کو واحد دے کہ یہ اپنی زبان پہ کلمات جاری نہیں کرتے, یہ نطق نہیں کرتے, یہ اپنے مرضی سے کچھ نہیں کہتے, ان ہوا الا وحی یوحا, مگر کہ خداوند عالم کی وحی اس کے اوپر ہو, مگر یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خداوند عالم کا پیغام ان کے قلب کے اوپر نازل کریں تب وہ بیان کرتے ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یعنی اگر انسان تھوڑی سی توجہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا سے وہ بھی تمام کلمات کہ جو غیر قرآن صادر ہوئے ہیں وہ بھی خداوند عالم کی طرف سے وہی ہیں. اگر اس کو انسان مد نظر رکھے کہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, یعنی خداوند عالم ان کی صداقت کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہی کہہ رہے ہیں. اب آئیں اور آ کر انسان تصور کرے کہ جہاں پر در زہرا پہ جا کے رسول خدا تشریف لے جائیں اور جا کر کہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, وہاں پر کہنا شروع کر دیں فاطمۃ بضعۃ منی, یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اسی طرح سے امیر المومنین کو کہنا شروع کر دیں کہ آپ کی میری منزلت وہی ہے, وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. جہاں پر امام حسن و حسین کو کہنا شروع کر دیں کہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے, کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. جہاں پر ان تمام معصومین علیہ السلام کو ایک قصا کے نیچے جمع کر کے خداوند عالم سے کہیں لحمہم لحمی دمہم دمی, یہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے, ان کا خون میرا خون ہے. یعنی کس قدر انسان جب ان تمام امور کی طرف دیکھتا ہے کہ جس طرح سے رسول خدا نے کیا ویسا کرنا شروع کر دے, تو یقیناً ہر وہ دن کہ جس دن انسان ان تمام اعمال کو انجام دے گا خداوند عالم اس کو عید کا دن بنا دے گا.
سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو مولانا صاحب پھر ایسا کیوں ہے ہم عید کے دن بھی غم مناتے ہیں؟
پوری دنیا کے اندر یہ ایسے افراد موجود ہیں کہ جن کی کوئی ذاتی کوئی قدورتیں ہیں, ذاتی ان کے اپنے کچھ رجحانات ہیں. اور عجیب بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی چیز ایسا نہیں ہے کہ خود سری یہ انسان خود انجام دیتا ہے, نہیں, باقاعدہ دشمن نے اس کے اوپر کام کیا ہے. یعنی باقاعدہ اگر ہمارے پاس وقت ہے تو اس کو بیان کیا جائے کہ ایک کہہ لیجئے مکتب ہے, ایک اسکول آف تھاٹ ہے جس کو ماڈرن تھیولوجی کلام جدید میں ہیومنزم کے نام سے جانا جاتا ہے. ہیومنزم کے اندر کیا کہتے ہیں, یعنی ویسٹرنز کیا کہتے ہیں, غرب کیا کہتا ہے, ہیومنزم کو پروموٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ انسان کی تمام اعمال کا محور خدا نہیں ہے, خود انسان ہے. خود انسان ہے, یعنی اس طرح سے آ کر ایک ایسے دین میں کہ جو طہارت کا دین ہے, اس میں کہ جہاں پر خدا محوری ہے, کہ ہر کام معصومین علیہ السلام بھی خدا کی خاطر کر رہے ہیں, اسی کے اندر اپنی ذاتی رجحانات کو بروز دینے کے لیے اس سکول آف تھاٹ کو, اس مکتب فکر کو داخل کیا گیا. یعنی کس طرح سے کہا کہ دیکھو تمہارا اس وقت کیا دل کر رہا ہے, تمہیں وہ انجام دینا ہے. باقاعدہ ان کے جو بڑے علماء ہیں وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ میں آپ کی اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا, لیکن آپ کے اس حق کے رائے کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کا ہمیشہ دفاع کرتا رہوں گا. یعنی کس طرح سے ہے مکتب تشیع کے اندر کہ انسان کے اپنے رجحان کے اوپر امیر المومنین کا رجحان غالب ہے. یعنی جو میں چاہتا ہوں ممکن ہے وہ درست ہو یا درست نہ ہو, لیکن میرے نفس کے اوپر امیر المومنین کی ذات زیادہ اولویت رکھتی ہے کہ وہ اس کے اندر تصرف کر سکیں. اسی طرح سے رسول خدا کی ذات, اسی طرح سے رسول خدا کے جو انسان کو خداوند عالم کے قریب کرتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے بھی افراد ایسے ہیں کہ جو عید کے دن بھی غم منانے کی بات کریں, یہ کچھ اور نہیں ہیں بلکہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انہی دشمن کی سازش کے اندر اسی کے آلہ کار بن گئے. جبکہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے دکھائی دیتے ہیں کہ شیعتنا, کہ ہمارے جو شیعہ ہیں, خلقوا من فاضلۃ تینۃ, یہ ہماری بچی ہوئی گل سے بنے ہیں, یفرحون بفرحنا, یہ ہماری خوشی کے ساتھ خوش ہیں, ویحزنون لحزننا, اور یہ ہمارے غم کے ساتھ غمگین ہیں. کیا آیا 27 رجب کا دن جو کہ رسول خدا کی بعثت کا دن ہے, مبعوث پر رسالت ہونے کا دن ہے, کہ جس دن خداوند عالم نے ان مصلحتوں کو, ان مفاسد کو انسان کے حوالے کیا ہے, جس دن رسول خدا نے اس توحید کے پرچار کا آغاز کیا ہے, جس دن شریعت پروردگار کے اس کائنات کے اندر ترویج کا آغاز ہوا ہے, کیا آیا اس دن رسول خدا غمگین ہوں گے یا خوش ہوں گے؟ ہمیں تو یہ معیار بنانا ہے. اگر رسول خدا, اگر معصومین علیہ السلام اس دن خوش ہیں, اس دن سے راضی ہیں, ہم بھی خوش ہیں. اگر اس دن معصومین علیہ السلام یا رسول خدا محزون ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ محزون ہیں. بس اگر اس دن کو لے لیجئے یا پھر خود عید الفطر کو لے لیجئے,
عید الفطر بھی بعض میں نے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا دسواں ہے, تو چونکہ دسواں ہے ہم عید نہیں منائیں گے. بھائی آپ لوگ کیا آیا معصومین علیہ السلام سے زیادہ موالی ہیں؟ کیا آیا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے عید الفطر پہ امیر المومنین کا دسواں منایا ہے یا عید الفطر کو منایا ہے؟ کیا آیا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے عید الفطر کے اندر خوشی منائی ہے اس دن, یا پھر نہیں کہا کہ میرے جد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ کس ماہ مبارک کے اندر شہید کر دیے گئے, پس یہ دسواں ہے اس لیے ہم تو غم منائیں گے؟ اس وجہ سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انسان کہاں پر اپنے رجحانات کو چاہتا ہے کہ دین اسلام پر غالب کرنا شروع کر دے. چونکہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے اس وجہ سے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا دسواں مناؤں گا, چونکہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے اس وجہ سے میں 27 رجب کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب ذکر کروں گا, چونکہ میرا رجحان یہ ہے. جبکہ جو اہل بیت علیہ السلام کا ماننے والا ہے وہ اپنے رجحان کو نہیں دیکھتا, وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا حسین کیا چاہتا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں کس موقعیت میں ہوں, میرے مولا کیا چاہتے ہیں. وہ اگر نہیں جانتا کہ اس وقت میرے مولا کیا جانتے ہیں چاہتے ہیں تو یقیناً تاریخ میں جا کر دیکھ لے, تاریخ میں جا کر دیکھے کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کو کس طرح سے منایا ہے. جس طرح سے عید الفطر کو منایا ہے اسی طرح سے منانا شروع کر دے. اصل اتباع کرنے والا تو وہی ہوگا نا کہ جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے قول اور فعل کے مطابق عمل کرنا شروع کرے گا. جس طرح سے انہوں نے عمل کیا اسی طرح سے یہ عمل کرے, جس طرح سے وہ فرما رہے ہیں اسی طرح سے, بس یہ اور کچھ بھی نہیں ہے. یا تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو یہ کام عمدن کیا جاتا ہے, یعنی ایک انسان جان بوجھ کر ایک ایسے کلچر کو پروموٹ کرنا چاہ رہا ہے, یہ ایسا اعلی کار ہے کہ جو کسی اور کے لیے کام کر رہا ہے, یعنی کسی اور کا ساتھ دے رہا ہے, یا دوسری صورت میں اس کو معلوم نہیں ہے کیا کرنا ہے. وہ جو پہلی صورت ہے کہ جہاں پر ایک انسان عمدن اس طرح کے کلچر کو پروموٹ کر رہا ہے اور کہتا ہے کوئی عید نہیں ہے, جب معصومین علیہ السلام بھی خوش ہیں تو ہم اس سے کوئی ہمارا لینا دینا نہیں ہے, ہم اس کو عید نہیں منائیں گے, یہ والا جو ہے انسان, ہاں اس کی تنبیہ کی ضرورت ہے. اور جو دوسرا انسان ہے کہ جو جاہل ہے اس کو معلوم نہیں ہے, اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے, اس کو بتلانے کی ضرورت ہے, اس کو بتلایا جائے کہ آج اہل بیت خوش تھے, آج معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی منائی ہے, ایسا نہیں ہے. بس یہ جو ہمارے پاس ایک ہیومنزم کا کلچر ہے کہ جو میرا دل چاہ رہا ہے وہ میں انجام دوں گا, اہل بیت علیہ السلام کے دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے. چونکہ اہل بیت علیہ السلام کا دین انسان محور نہیں, خدا محور ہے. یعنی خداوند عالم کی طرف سے وہ جو مصلحتیں اور مفسدوں کے مطابق شریعت نازل ہوئی ہے رسول خدا کے ذریعے سے, اس کے مطابق عمل کرنا ہے. ہم لوگوں کو کتنے سے واقعات ملتے ہیں, امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جنگ میں گئے ہیں اور جنگ بہترین جنگ چل رہی ہے اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوالفقار چل رہی ہے, لیکن ایک لائن جہاں پر امام علیہ السلام قتل کرنے کے لیے اس کے سینے پہ سوار ہوتے ہیں, وہ امام کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, توہین کرتا ہے. امام علیہ السلام اپنی تلوار ہٹا لیتے ہیں. پوچھا گیا مولا آپ نے تلوار کیوں اٹھائی؟ کہا اس وجہ سے کہ اس نے میری توہین کی ہے, اس کے قتل کرنے میں کہیں پر ایسا نہ ہو کہ میرا غصہ بھی شامل ہو.
سب کچھ خدا کے لیے
یعنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ذات, سب کچھ خدا کے لیے. آپ اسی ذات کے بارے میں دیکھیں کہ جو واسطہ فیض ہو اس کائنات میں, یعنی جو امام برحق ہے, جو ہادی برحق ہے, خداوند عالم کی طرف سے عصمت لے کر آیا ہے, وہ کہ جو امام ہے, امیر المومنین ہیں, خلیفہ بلا فصل ہیں رسول خدا کے, ایک ایسا انسان کہ جو واسطہ فیض ہو خداوند عالم کی طرف سے اس پوری کائنات کے لیے, جب وہ محراب مسجد کوفہ میں جائیں تو جا کر کہیں کہ اے پروردگارا تو غنی ہے میں فقیر ہوں, انت الغنی و ان الفقیر, اے پروردگار تو غنی ہے میں فقیر ہوں, یعنی خدا وند عالم کے محور ہونا. کہیں پر بھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا دیکھو جو میں کہہ رہا ہوں ویسے کرنا نہیں, خدا یہ چاہتا ہے, پروردگار کی مشیت یہ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر انسان اپنی ذاتی رائے کو, اپنی ذاتی رجحانات کو, اپنی ذاتی خواہشات کو آگے بڑھا کر کہیں پر بھی کوئی کلچرلائزیشن کرنا چاہے یا کوئی ثقافت بنانا چاہے تو یہ درست نہیں ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ سیرت اہل بیت میں کیا ہے. اگر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اس دن میں خوشی مناتے ہیں, ہمیں بھی خوشی منانی, اگر غمگین ہیں تو ہم بھی محزون ہیں.
ماشاءاللہ, بہت اچھی روشنی ڈالی بعثت پر اور بتایا جو کہ آج عید ہے اور اس کو عید ہی بنانا چاہیے, جو کہ ہمارے معصومین علیہ السلام نے اس کو بطور عید لیا. ماشاءاللہ, بہت ہی اچھے انداز سے مولانا صاحب نے بعثت پر روشنی ڈالی. اور ایک نبی آیا شروع سے ہی نبی پر نبوت پر فائز ہوتا ہے یا بعد میں اس کو نبوت عطا ہوتی ہے, اس پر وضاحت کی. اور جیسا کہ آپ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ آج کا دن عید ہے اور اس کو عید ہی کے طور پر منانا چاہیے, کیوں کہ ہمارے معصومین علیہم السلام کی تعلیمات یہی کہتی ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.